17واں آدھا اور 18واں پورا آج پڑھا گیا ہے. سترویں پارے میں جو دوسرا سورہ رہا آخری آگے کا وہ سورہ حج ہے. اس لیے اس میں حج کے مسائل اور حج سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں. اور جیسا کہ اس سے پہلے بہت مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے انسانوں کی زندگی کے انجام سے متعلق تفصیلات بیان کرتے رہتے ہیں. اور انجام جو ہے انسانوں کا یا جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف. اس لیے کچھ تفصیلات جنت کی اور کچھ تفصیلات جہنم کی وہ ہر سورے میں کہیں کہیں اور ہر پارے میں آتے رہتے ہیں. چنانچہ آج بھی متعدد جگہوں پر یہ مضامین آئے ہیں. جیسے آج جو پڑھا گیا ہے اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کر کے اس دنیا سے جائیں گے اور توبہ بھی انہوں نے نہیں کی ہوگی تو پھر ان کو آگ کے کپڑے کاٹ کے بنائے جائیں گے. آگ کے کپڑے کیسے کاٹ کے بنائے جائیں گے؟ کتیات کا لفظ بھی ہے, سیاب النار کا لفظ بھی ہے. کتیات لہم سیاب من نار, آگ کے کپڑے قطع کر کے بنائے جائیں گے, چیز بنا کے ان کو پہنائے جائیں گے. جو اللہ یہاں کپڑے کو تین کی شکل میں بنائیں گے وہاں آگ کو کر دیں گے, تو آگ کے کپڑے ہوں گے اور وہ پہنائے جائیں گے کافروں کو. جو سب ممکن کے حسین الحمید, اور یہ ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ سرو بھی معافی بتون جلود, اور پھر جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ اس گرم پانی کی وجہ سے نکل کے باہر آ جائے گا, اور جو ان کی کھالیں ہیں وہ جل کے نکل جائیں گی. اور پھر ولہ مقام روم الحجیج, اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا. کلما آواز یخرج منہا من غم اعید فیا, اور جب بھی وہ اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو دھکیل دیا جائے گا. وضو کو عذاب الحریق, اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا جو عذاب ہے وہ سکو. اسی لیے ایمان اور کفر کا معاملہ یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ چاہے جو چاہے کفر پہ مرے جو چاہے ایمان پہ مرے. یہ تھوڑا ہی ہے, چھوٹی سی کسی کو اللہ نے حکومت دی ہو, اس کے پاس پاور ہو تھوڑا سا, تو ان کے کتنے ریسٹرکشن ہوتے ہیں, کیسے ان کی پابندیاں ہوتی ہیں, کیسے ان کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں, کیسا وہ اپنا ڈومینیشن دکھاتے ہیں, اپنا پاور دکھاتے ہیں موقع پر کہ ہم اتنے پاور فل ہیں. اللہ کا آسمان ہے, اللہ کی زمین ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کھلاتے پلاتے ہیں, اللہ ہی رب ہے, اور جاگیریں دوسروں کی گئی جس کے ساتھ چاہے کفر کر دیا شرک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور کفر کو بالکل برداشت نہیں فرماتے, اور یہ طے فرما دیا ہے کہ جو کفر اور شرک پر مرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کوئی ہو دنیا میں اس نے کتنا ہی بھلائی کا کام کیا ہو, ساری دنیا نے مل کے اس کو نوبل انعام دیا ہو, لیکن اگر وہ کفر پر مرا اور شرک پر مرا, جس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں, کیونکہ یہودیت اور مسیحیت جو ہے یہ بھی کیا ہے, کفر کا ہی حصہ ہے, کائنڈ آف کفر ہے. کفر کی بہت سی کائنڈس ہیں, کفر کے بہت سے گروپس پائے جاتے ہیں جس کے اندر بدھزم ہے, برہمنزم ہے, ہندوازم ہے اور دوسرے ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب کفر ہی کا حصہ ہیں, اور ان سب کا انجام ایک ہی ہے اور وہ جہنم ہے. جو توبہ کر لے گا, اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں, جو توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا. لیکن جو اس دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانے گا اور کفر کرے گا اللہ کے ساتھ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے. کسے باشد کوئی ہو اپنی جگہ پر کتنے بڑا کوئی آدمی ہو, اس کے برخلاف جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہوں, چاہے اس نے 70 سال بت پرستی کی ہو, 80 سال بت پرستی کی ہو, 1000 سال بت پرستی کی ہو, اگر اس نے زندگی پائی ہو, ہر قسم کی گناہ کی ہو, برائی کی ہو, بدماشی کی ہو, بدتمیزی کی ہو, کچھ بھی کیا ہو, کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کیونکہ اللہ کے یہاں کسی خاص مذہب اور قوم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایمان اور کفر کی بات ہے. جو ایمان لے آیا, یا اس طرح سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا, اس کو ایمان لانے کا کام مستقل کرنا نہیں پڑا, اور یہ بہت بڑی اپرچونیٹی, بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے. کیونکہ جس کو آنا پڑ رہا ہے نا, اسٹڈی کر کے, تحقیق کر کے, اور دوسرے ذرائع سے پھر اپنی رکاوٹوں کو دور کرنا, پہلے سے بنا ہوا جو سرکل ہے وہ پورا کھول کے آنا, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ان تمام آزمائشوں سے اللہ نے بچا دیا ان لوگوں کو جو پہلے سے مسلمان, اس لیے اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ہماری جنریشن کو جو یوتھ جنریشن ہے ان کے پاس ایمان کی اہمیت کم ہو گئی. ارے اگر پریکٹس نہیں ہے ایمان پر اسلام پر تو مومن رہے تو کیا قابل رہے تھے کیا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گنہگار مومن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے. ایمان باقی رہنا جو ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اس دنیا کا, سب سے بڑا سرمایہ ہے. جو آدمی ایمان کو لے کے جائے گا وہ بچے گا, وہی جنت میں جائے گا. اگر اس کے ساتھ بدعملیاں ہے تو بھگتے گا وہ اپنی سزا, لیکن جنت میں پھر بھی ہو جائے گا. لیکن جس کے بعد ایمان ہی نہیں ہوگا وہ تو بالکل نہیں جائے گا. اس لیے ایمان جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جو ایمان لے آئے یا تو اس وجہ سے کہ وہ پہلے سے مسلمان ہے ماشاء اللہ, یا پھر انہوں نے ایمان کو پہچانا, صحیح مذہب کو پہچانا, اور پھر اس کے بعد ایمان کو انہوں نے اختیار کیا, قبول کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک ایمان والوں کو اور اس کے ساتھ اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ پاک داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہوں گی. باغات بھی ہوں گے اور اس کی نہریں بھی ہوں گی. اور اس سے پہلے اور آگے سورہ محمد میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہریں بنائی ہیں وہ دنیا کی نہروں پر قیاس مت کرو. جو باغ بنائے ہیں وہ دنیا کے باغوں پر قیاس مت کرو. جو درخت بنائے ہیں وہ دنیا کے درختوں پر قیاس نہیں کیے جا سکتے. جو مکانات بنائے گئے ہیں وہ دنیا کے مکانوں پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہاں کی ایک اینٹ سونے کی ہے مکان کی, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اور اس کا گارہ مشک کا ہے, اور اس کی زمین جو ہے وہ زعفران کی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہے اللہ تبارک, اور مشک کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو نہریں ہوں گی تو صرف پانی کی نہیں ہوں گی, شہد کی بھی ہوں گی, دودھ کی بھی ہوں گی, شراب کی بھی ہوں گی. تو باغ ہوں گے, باغوں میں محلات ہوں گے, اور محلات میں ان باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. بہت بڑی نہریں, نہیں ان کی ان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آئے گا. اور ان کے اندر جو آبخورے پڑے ہوئے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہوں گے. پینے کے لیے پیالے جو اس میں ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہوں گے, اور وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے ہوں گے, اور اتنی بڑی تعداد اور کوانٹٹی میں ہوں گے. ایک ایک آدمی کو دے دیں گے. کہاں سے دیں گے؟ اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, وہاں سے دیں گے. ان کا ارادہ وجود ہے, یہ کائنات انہوں نے صرف چاہنے سے پیدا کر دیا ہے. ان کو میٹیریل لانا نہیں پڑا ہے. میٹیریل اللہ پاک کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی پیدا کرنے کے واسطے, کہ بھائی میٹیریل ہو تو بنائے. تو میٹیریل کہاں رکھیں گے, کہاں لائیں گے؟ بھائی ان معاملوں ہوں ادارا دشائی ان یقول لہ کن فیکون. فرما کہ ان کو ان کے لیے باغات ہوں گے, ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اس کے اندر ان کو زیور پہنایا جائے گا. جنت میں مردوں کو زیور منع نہیں ہوگا, عورتوں کو بھی زیور ہوگا, مردوں کو بھی زیور ہوگا. یہاں مرد کے لیے زیور منع ہے, یہاں سونا نہیں پہن سکتا آدمی. البتہ چاندی کی صرف انگوٹی پہن سکتا ہے, وہ بھی ساڑھے سے ساڑھے تین ماشے کی, اور ساڑھے تین ماشے کی پہن کے کیا آدمی شان کر سکتا ہے؟ شان تو بہت مشکل ہے اس میں. تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر زیور مرد کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے. اور وہاں جنت کے اندر زیور مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے, دونوں کو زیور پہنایا جائے گا. اور یہ زیور کا اس زیور سے کوئی تناسب ہی نہیں, نسبت ہی نہیں. فرمایا کہ نندہ بھی ولور, اور جو زیور ہوں گے اس میں کمزن بھی ہوں گے جو ہاتھ میں پہننے کے ہوتے ہیں, خاص جیسے پہلے کے بادشاہوں کو پہنایا جاتا تھا, ان کے پٹھوں پہ باندھے جاتے تھے کنگن. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض وقت وہ پہلوانوں وغیرہ کو بھی باندھ دیتے, اور بعض سفر کرنے والے امام ضامن بھی باندھ دیتے. کم خالی باندھے وہ امام ضامن, کوئی امام ضامن مومن نہیں ہوگا. فرمایا کہ زیور پہنایا جائے گا ان کو کنگن والا, اور اس میں سونا بھی ہوگا, اور اس میں موتیاں ہوں گی, اور ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. ریشم کی دنیا میں ممانعت ہے, آخرت میں نہیں ہے. وہ ہدو الطیب من القول, اور بہترین بات کی ان کو توفیق دی جائے گی. وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات, ہرٹ کرنے والی بات, صدمہ پہنچانے والی بات, تیز کرنے والی بات, تنقید کرنے والی بات یہ نہیں ہوگی, بلکہ اس میں پاکیزہ بات ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ خوشگواری, خوشگوار موڈ رہے گا ہمیشہ. کبھی بھی موڈ آف ہونے والی بات جنت میں نہیں, جنت میں موڈ آف نہیں, وہاں ہمیشہ خوشگواری ہی خوشگواری ہے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور تعریف والے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق دی جائے گی. وہاں کام ان کا وہاں قابل تعریف ہوگا. ایسی بہت سی جگہوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں قرآن پاک میں جنت اور جہنم والوں کی تفصیلات سے متعلق, تو میں نے ایک جگہ کا ترجمہ کر دیا. بہت جگہ آ جائیے, یعنی آپ روزانہ سمجھیے کہ دو تین مرتبہ ضرور اس طرح سے ملتے جلتے مضامین سنتے ہیں. اس سے ملتے جلتے حج کے بیان کے موضوع میں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے, جو اصولی ہے ذہن میں رکھنے کی, وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بنائی ہیں, صفا ہے, مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, مطاف ہے, مینا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, مشعر حرام ہے, مدرسے کی جو مسجد ہوتی ہے وہ جمعرات کی جگہ ہے. یہ سب شاعر اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کی خاص نشانیاں. تو دنیا میں جو مساجد ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہوتے ہیں. تو ایسی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہوئی ہیں ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں. یہ کچھ جگہوں کے اعتبار سے ہیں, یہ کچھ اعمال کے اعتبار سے بھی ہیں. مذہب اسلام کے کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جو شاعر اللہ میں داخل ہوتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, ایک شاعر اللہ اور ایک حرمات اللہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں. اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ دو چیزوں کی عزت کرنا آ گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنے والا ہو گیا اس کے دل میں تقوی آ گیا, وہ دل میں تقوی ہونے کا ثبوت ہے. من يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه, جس آدمی کو اللہ کی حرمات محترم کی ہوئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں دونوں کو شامل ہوتا ہے وہ حصہ, اس کا لحاظ رکھنا آ گیا, اس کی تعظیم کرنا آ گیا, تو وہ اپنے پروردگار کے پاس بہتری پانے والا بن گیا. ہو خیر اللہ عند ربی. تو حج کے موقع پر جو احکام اور مسائل بہت سے بیان کیے گئے ہیں, قربانی کے مسائل ہیں, حدی کے مسائل ہیں, حرام کے وغیرہ بہت سے مسائل, اس سے پہلے دوسرے پارے میں بھی ہیں حج کا بیان, اور یہ سورہ یہ تو سورہ ہی پورا سورہ حج کے نام سے ہے, اس میں بیان کیے گئے. اس جمن میں یہ دو باتیں بیان کی گئی جو حج سے متعلق نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے جہاں بھی ہوں ان سے متعلق ہے. اس لیے علماء نے ایک بات یہ بتائی کہ ہمیشہ جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے اور جو باتیں اللہ کی طرف منسوب ہیں, جو خاص کام اللہ کی طرف منسوب ہیں, ان کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کرنا اور ان کی تعظیم میں فرق آنے نہیں دینا. اپنے دل سے بھی تعظیم کرنا, اور اگر کوئی خدا نہ خاصہ بے تعظیم یا بے ادبی کر رہا ہو تو اس کو روکنا. جب تک مسلمانوں میں حرمات اللہ اور شاعر اللہ کی تعظیم کا سلسلہ رہے گا ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ رہے گا. ایمان والوں کی بات خاص صفات کے اللہ پاک نے تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات فرمائی, کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہم سب نمازی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایمان والوں میں جو نمازی ہیں وہ کامیاب ہیں, لیکن وہ نمازی کامیاب ہیں جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھنے کی عادت ڈالے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والا ہو, نمازی ہو, نمازی ہو, خاشع ہو. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کو اور ظاہر کو, دل کو اور اپنے فزیکل باڈی کو خاموش کر دینا نماز کے بیچ میں. تو ہم کو اللہ کے شکر سے اس کی تو عادت ہوتی ہے کہ ہم فزیکلی خاموش رہتے ہیں, زبان سے بھی ادھر سے بھی ہاتھ پیروں وغیرہ سے نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے کبھی ایک کام اٹھا دیا, کبھی دوسری اٹھا دیا, اور کبھی جناب کھجا دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی وہ کر دیا, ادھر دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر عام مسلمان الحمدللہ نہیں کرتے یہ سب. آج کل کچھ ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ علماء بھی سنتے نہیں, اپنی طرف سے چلاتے رہتے ہیں. آج ہی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک لطیفہ پیش آیا, وہ زہر کی نماز پڑھا رہے تھے, تین رکعت کو انہوں نے بیٹھ کے سلام پھیر دیا, بیٹھ گئے وہ تیسرے رکعت پہ امام صاحب جو تھے. تو پیچھے سے ایک عرب ساتھی وہ بولا, برادر ون مور, ایک رکعت اور پڑھو. ان لوگوں کے پاس عجیب قصہ ہے, گھڑی آ گئے, فون آ گیا, وہ ایسا لیٹر کچھ بھی بات بول دیتے ہیں وہ لوگ, بچوں کو جو ہے نا کھینچ لیتے, بچوں کو بلا لیتے. یہ سب چیزیں خوشو کے خلاف ہے, اور اسے تو نماز بھی سب فاصل ہو جاتی ہے. پتا نہیں ان لوگوں کو, اور کرتے ہیں ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں ان کو الگ ہوا ہے کیونکہ اسپیشل لوگ ہیں وہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اسپیشل نہیں ہوتا اللہ کے پاس. جو صحیح مسئلے کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور کسی کی زبان کا عربی ہونا اس کو مذہب سے واقف ہونے کی دلیل نہیں ہے, یاد رکھ لو. کسی کی زبان کا عربی ہونا, ہمارے مذہبی کتاب عربی میں ہے, قرآن پاک بھی عربی میں ہے, احادیث بھی عربی میں ہے. تو کسی کی لینگویج کا عربی ہونا یہ اس کے مذہب سے واقف ہونے کی دلیل نہیں. جیسے کسی کی لینگویج کا انگلش ہونا اس کے لا سے, امریکن لا سے یا یورپین لا سے واقف ہونے کی دلیل نہیں ہے. لا الگ چیز ہے, لینگویج الگ چیز ہے. بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل لا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کسی کی لینگویج کا عربی ہونا اس کے قرآن اور حدیث کی تشریح کا حق پہنچانے والی چیز نہیں ہے اس کو, کہ اس کی زبان چونکہ عربی ہے لہٰذا وہ خود تشریح کر سکتا ہے. جیسے کسی کی لینگویج کا انگلش ہونا امریکن قانون کی تشریح کرنے کا حق نہیں پہنچاتی اس کو, جب تک کہ وہ ڈگری نہ کرے لائر کی, وکیل نہ بنے.
ظاہر بن گیا ہے تو اسپینش ہو، جاپانی ہو، کورین ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، پاکستانی ہو، عرب ہو اور امریکن ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر ہونا پڑے گا، تبھی ہو جا کے عدالت میں قانون کی تشریح کر سکتا ہے ایسے وکیل کہ ہاں بھائی قانون کا یہ مطلب ہے، لہٰذا میں ڈیفینس کر رہا ہوں اپنے موکل کا بلکہ. ایسے ہی عربی زبان میں عالم ہونا بالکل الگ چیز ہے، عربی لینگویج والا ہونا بالکل الگ چیز ہے. اگر عالم ہے وہ بھی کسی مستند ادارے سے تو پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، نہیں تو نہیں سننا. میں یہ اس وجہ سے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ بہت احترام رکھتے ہیں عرب کا اپنے دل میں، تو اس احترام کی وجہ سے مرعوبیت آ جاتی ہے، ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ان کو آتا شاید، ان کو کچھ نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت مذہب جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں محفوظ ہے، میں یہ بات پکی بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ کچھ بڑے پن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی طرف منسوخ نہیں کر رہا نا. یہ بات علماء ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے اور تحقیقات کی ہیں، اس کی زندگیوں کو انہوں نے وقف کر دیا ہے. دین کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو اس وقت کے علماء کریں گے، وہ تشریح معتبر نہیں ہوگی جو ایرا گرا تو ذرا جو چاہے کر لے گا. تو ہر یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو نماز کا خشوع ہے فزیکل اسلام، ظاہری طور پر دیکھنے کی جگہ میں مقرر ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ مقرر ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ مقرر ہے، ہلے نہیں آدمی، ادھر ادھر دیکھے نہیں. اور ایک ہے دل کو ساکن کرنا کہ جہاں پہ ہمارا ذہن، جہاں جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا دماغ ہونا اور اس میں ہمارا دل ہونا، اس کو اس کی تھوڑی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ورنہ نہیں ہوتا یہ کام، مشق کرنی پڑتی ہے. اسی لیے پہلے بزرگان دین کی خدمت میں جا کے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس میں یہ چیز سیکھی جاتی ہے، مساوس سے اپنے آپ کو بچانا، ادھر ادھر کے حدیث نفس یعنی خود سے باتیں کرنے کی جو عادت ہوتی ہے اس سے بچانا، ایک مشغولیت ہو جاتی ہے. جب نماز میں ہم شروع ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے کام میں لگ جاتا ہے اپنا، بہت سے لطیفے بھی اس کے بنتے رہتے ہیں پھر. مگر یہ ہے کہ سیکھنا ہوتا ہے کہ میں نماز میں ہوں تو بس نماز میں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، رکوع میں ہوں تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سجدے میں ہوں تو اللہ کے سامنے سر رکھا ہوا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، تحمید پڑھ رہا ہوں اللہ پاک کی بزرگی اور تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں. دل سے اور ظاہر سے اور زبان سے تینوں سے نماز میں رہنا اس کو خشوع کہتے ہیں. بہت لمبا کام نہیں ہے وہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ 40-50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے آج تک نماز میں خشوع نہیں آیا، تو اب یہ اب کیا آ سکتا ہے، بہت مشکل کام ہے. نہیں ہے، پراپر وے سے تھوڑے دن ایکسرسائز کرے تو ہو جاتا ہے، تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے اس کو کسی کی شاگردی میں جا کے. اور وہ یہ ہوتا ہے آدمی کو کہ اپنا ذہن جو ہے ادھر ادھر لے جانے کے بجائے اصل عمل پہ فوکس کرنے کی عادت ڈالنا. اصل عمل میں ہوتا یہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ نفس انسان کا ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے اس لیے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، اس لیے خوشبو نہیں آتا. اگر ایک تھوڑی سی کوشش یہ کر لی جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذہن کی مشق کی جائے تو پھر اتنی دیر وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. چنانچہ جن لوگوں کو نماز میں خشوع کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہی نہیں، خیالات آتے ہی نہیں، بلکہ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ہوتا کیسا ہی ہے. وہ ٹائم گزر جاتا نا تو آدمی بھول جاتا. میں نے سنایا تھا آپ کو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ، میں ہمارے والد صاحب کے پاس گیا بچ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو ان کا وفات ہو کے بھی 15 سال ہو گئے، اللہ پاک ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے. میں نے حضرت سے، ہمارے حفیظ بھی تھے، میں نے کہا کہ حضرت نماز میں خیالات بہت آتے ہیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر خیال کیسا آتا ہے. انہوں نے الٹا سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر خیال آتا کیسا ہے. وہ اس مقام ابو صاحب تو میرے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کہ حضرت کیا الٹی بات بول دی، مطلب ایک بات بول دی اور مجھے ڈانٹ کے بھیج دیا، سمجھا کے بھیج دیا، لیکن سمجھ میں آ گئی بعد میں بات کہ واقعی میں جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر نہیں آتا خیال. اور اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی طرح متوجہ ہو سکتے ہیں. اگر نماز کی طرف توجہ سیکھ لی ہے تھوڑی سی تو پھر غیر اللہ کی طرف توجہ جاتی نہیں نماز ختم ہونے تک. بلکہ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے آدمی عالم ملکوت سے عالم ناسوت میں آتا ہے، اس دنیا میں داخل ہوتا ہے پھر نماز سے فارغ ہو کر، اسی وجہ سے السلام علیکم ہے. اس لیے مطلب اس دنیا میں چلا جاتا ہے آدمی دوسری، وہ اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے لگتا ہے. ایک خاص شان ہے اپنی نماز کی، مگر اس کی تھوڑی سی مشق کرنی ہوتی ہے آدمی کو. یہ مشق جو ہے جب نماز ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی تفصیل آپ سنانے کا تو موقع نہیں، لیکن ایک دو دور کی باتیں بتا دوں آپ کو، جو اپنے بزرگوں سے ہم سنے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت مشق کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اب آیا نہیں آیا وہ تو کچھ بول نہیں سکتے، آیا تو کچھ نہیں. مگر یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو جو کام کر رہا ہے وہ ارادے سے کرے, روٹین میں نہ کرے. وہ چھوٹے بچوں کی آج کل ایک وہ آتی ہے گاڑیاں جو آتی ہیں نا, ایک مرتبہ کنجی پھرا کے آپ چھوڑ دیے تو وہ اپنے اینڈ تک برابر جب تک اس کا پہیا پھرتے رہتا جاتے رہتے ہیں. پھر تک ہماری نماز کی مثال ایسی ہے کہ وہ کنجی پھرا کے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتے, اب اس کے بعد رکوع بھی ہو رہا, قیام بھی ہو رہا, سجدہ بھی ہو رہا, قعدہ بھی ہو رہا, قومہ بھی ہو رہا, تسبیح بھی ہو رہی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پہ جا کے وہ پہیا جو ہے رک جاتا ہوگا گاڑی کا. وہ نہیں ہونے کا ہے, ہم ہر کام اپنے ارادے اور نیت سے انٹینشنلی کریں گے. رکوع بھی, سجدہ بھی, قومہ بھی, قرات بھی, ہر ہر چیز سوچ سوچ کے پڑھیں تو اس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور دوسرے ایک کام اور بھی ہے, بعض مرتبہ دوسری تدابیر کرنی پڑتی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس قسم کی کوئی تدبیر کرنا پڑے تو اپنا کوئی مشیر جو مرشد ہے اس سے مشورہ لے کے کرنا. ایک میں مثال بتاتا ہوں اس کو, بعض اشغال ہوتے ہیں یعنی بعض ایسے ایکسرسائز ہوتے ہیں جس سے کنسنٹریشن پیدا ہوتا ہے, اور کنسنٹریشن جس چیز سے بھی پیدا ہوگا وہ سب چیزوں میں مددگار بنے گا, قرآن پاک پڑھنے میں بھی, نماز پڑھنے میں بھی, کتاب پڑھنے میں بھی, کام کرنے میں بھی, آفس میں بھی, سب جگہ میں بھی. تو کنسنٹریشن کے لیے جو مختلف قسم کی ایکسرسائز صوفیہ کے پاس پائے جاتے ہیں وہ بہت ہیں. ایک سمپل یہ مثال کے طور پر اس میں ہلکا تھا, اس کو شغل انحد کہتے ہیں. شغل انحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان میں انگلی بند کر دینا, کانوں دونوں کانوں میں انگلی رکھ دینا, آنکھ بند کر لینا بالکل, اور اتنا مضبوط بند کرنا کہ باہر کی کوئی آواز کان میں نہیں آنا, اور اس کے بعد دماغ میں جو بات جو آواز پیدا ہو رہی وہ سننے کی کوشش کرنا. ہر آدمی کے دماغ میں آوازیں بھری ہوئی ہیں, ایک دو تین منٹ شروع میں سننے نہیں آتا, لیکن آپ چار پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے اسٹیشن کی بولے, طوطے کی آواز, پرندوں کی آواز, چڑیوں کی آواز, چہچانے کی آواز, باجے کی, مختلف قسم کی آوازیں دماغ میں بھری ہوئی ہیں. تو وہ اتنی انٹرسٹڈ ہے, اتنی اس میں انجوائے کرتا ہے آدمی کہ کھو جاتا ہے اس میں. تو اگر 15 منٹ 20 منٹ آدمی تھوڑے دن شغل انحد کرے یعنی دماغ کی آواز کو سننے کی مشق ایکسرسائز کرے, کنٹینیو کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ 15-20 منٹ کے واسطے دماغ ایک طرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک طرف رہتا ہے دماغ اتنی دیر, کوئی چیز یاد نہیں رہتی اتنی دیر تک, سب بھول جاتا ہے آدمی تھوڑا سا دھیان سے اگر کرے تو. تو وہ 15-20 منٹ کی جو ایکسرسائز ابھی شروع کر دیا, ابھی تو تقریر سے سن لیا, اس نے ابھی شروع کر دیا کہ دیکھ موسم کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو 15-20 منٹ کی وہ ایکسرسائز سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 15-20 منٹ تک ایک طرف دماغ رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. ہماری نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 5 منٹ کی ہوتی ہے. تو 5 منٹ تو بہت آسانی سے پھر وہ مشق بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ یہ پھر تسلسل کے ساتھ ہر اس چیز میں جس میں آپ چاہیں اپنا دماغ ایک طرف لگا سکتے ہیں. ایسے مشقوں کے ذریعے سے اپنے جو دینی مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں, اس کی تدابیر کی جاتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ نماز میں وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازی ہوں, اور وہ نمازی کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع آ گیا ہو, اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوں, اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. پورے مسلمانوں کے ذمے جو مالک و نصاب کے زکوٰۃ ادا کرنا ہے, ایک ایک پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرو, اور تھوڑے پیسے ہوتے ہیں $10,000, $100, $200, $1,500 ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمت کر لیتے ہیں, لیکن جب فگر $50,000 کا آتا ہے, $1,00,000 کا آ جاتا ہے تو پھر لوگ ہمت نہیں کر پاتے, پھر ہیلے بہانے ادھر ادھر سلسلہ چلتا ہے. بالکل خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے اور اس کا ایک بہت ہی معمولی حصہ اللہ نے غربا کے حق کے طور پر مقرر فرما دیا. بے دریغ خرچ کرو اور ایمان والے مستحقین تک ان کو پہنچا دو, اور اس میں مالک بنانا ضروری ہے. ہماری کتاب کی تحقیق یہ ہے کہ غریب کو مستحق کو مالک بنانا زکوٰۃ میں ضروری ہے. ایسے رفاہی کاموں میں زکوٰۃ نہیں لگائی جاتی, مسجد بنا دی, حالانکہ اس میں غریب بھی استعمال کرتے ہیں, اس کو امیر بھی استعمال کرتے, ایسی چیز کی اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. دواخانہ بنا دیا, کتاب چھپ دی, اس میں نہیں ہوتے زکوٰۃ ادا. ہمارے فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ اس میں کسی مستحق کو مالک بنایا جائے. اب وہ مستحق مالک بننے کے بعد مسجد میں دے دے, کہیں اور دے دے, دواخانے میں دے دے, کچھ اور کام کرا دے, وہ تو مرضی ہے اس کی. وہ کسی مالدار کو ہدیہ دے دے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب چیزیں پاسبل ہے, مگر یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح صحیح ادا کی جائے اور مستحقین تک پہنچائی جائے. اور یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور پھر یہ ہے کہ امانت دار ہوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی تو وارث ہوں گے اس فردوس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ان کو وارث بنائیں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
منافقین کی بھی بہت تفصیلات بیان کی گئی ہیں آج، لیکن اس کا موقع نہیں ہے وہ بتانے کا. جہنمیوں کے سلسلے میں ایک جگہ اور ایسے تھوڑا سا مثال آ گیا ہے، اس کا بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو اندازہ تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب کسی آدمی کی موت آ جاتی ہے اور اس نے موت کی تیاری کی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ کے پروردگار آپ مجھے واپس کر دیجئے تاکہ میں اچھے عمل کروں، اور جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں آپ کے لیے خیر خراب بھی بہت کچھ کروں گا. یہ آدمی کہے گا جس نے موت کی واقعی تیاری نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایک بات ہوگی جو اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی، کچھ سننے والا نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ قیامت تک اس کو برزخ میں رہنا پڑے گا، ہمیں ورا ہی برزخ الہیوں یہ بات مر گیا اور ابھی قیامت بھی نہیں ہوگی، تو دنیا میں تو کبھی اس کو آگے نہیں دیا جائے گا کام کرنے کے لیے، وہ برزخ میں اس کو قیامت تک رہنا ہوگا. اور اس کے بعد جب سور پھونک کے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ کے میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا، سارے انسان جتنے مرے، ہم بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی، پہلے کے بھی، بعد کے بھی، سب میدان حشر میں سور پھونکنے کے بعد زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے آپس کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا، ان کے کوئی خاندان باقی نہیں ہے، کوئی کسی کا خاندان خاندان کا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب وہاں کھڑے ہوں گے. جو خاندانی رشتے تھے وہ یاد رہیں گے ان کو، لیکن وہاں نسب ہونے کی حیثیت سے کوئی ذو نسب نہیں، کسی نسب کا کوئی اعتبار نہیں. جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو کے نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اور جو ناکام ہو جائے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی صورت، اس کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے منہ پر آگ لپیٹی ہوئی ہوگی اور وہ جھلس کر کالے ہوئے ہوئے ہوں گے بالکل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے پاس پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی جو اس کی نوبت آئی؟ آج جو یہ نوبت آ رہی ہے، جہنم میں جل رہے ہو، رو رہے ہو، چلا رہے ہو، چیپ رہے ہو، چنگاڑ رہے ہو، مصیبت بھگت رہے ہو، تو اللہ فرمائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتی تلاوت نہیں کی گئی تمہارے سامنے، نہیں پڑھی گئی، نہیں بتایا گیا اس کا مطلب، پھر بھی تم جھٹلاتے ہی رہے. سب لوگ، سب جاننے میں کہیں گے کہ پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری نحوست ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، آپ ہمیں نکال دیجیے، اگر اس کے بعد دوبارہ ہم کریں گے تو واقعی ہم بہت قصوروار ہوں گے، آپ جو چاہے سزا دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کے اس میں پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو. کتنا سفر جملہ ہے، جب سعودیا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے اس میں پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں بھی ایک جماعت جب ایمان کا اظہار کرتی تھی اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی تو تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور تم میرے ذکر سے اپنے آپ کو بھولے رہے، اور میری دین کی باتوں کا، میرے دین کی باتوں پر ہنسی اڑاتے رہے، اور دین کی باتوں کا، دین کی بات کرنے والوں کا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہے. ان نے جزے اسلم بما صبروا، آج ان کے صبر کا بدلہ میں نے دیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لو کیا ہے، اور تم کو تمہارے گناہوں کا بدلہ، تمہارے شرک اور کفر کا بدلہ مل گیا ہے، وہ بھی دیکھ لو. قال کم نبی تم کے لاؤ سنی، اللہ تعالیٰ اس کی بات پوچھیں گے، اچھا تم لوگ کب، کتنے دن رہے زمین میں، جو بڑی بڑی وہ آج جو جہنم کی مصیبت چکھنے کے لیے پڑ گئے یہاں پہ بھگتنے کے لیے، تو دنیا میں کتنا رہے؟ تو کہیں گے کہ نبی سنا یومن، ہم ایک دن رہے ہیں. او بعض یومن، اور کہیں گے کہ ہم پورا ایک دن بھی نہیں رہے ہیں، کچھ ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. صحیح شمار کرنے والوں سے آپ پوچھ لیجیے، بس ادلاد دن. وہاں کی جو فیلنگ ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ سو سال، اور ہزار سال والا بھی ہزار سال، پندرہ سو سال والا بھی پندرہ سو سال، یہ وہ بات نہیں رہے گی. ہر یہاں سے جانے والے کو ایسا لگے گا کہ ایک دن دنیا میں رہا وہ، اور اس سے بھی کچھ کم رہا. اور بات اصل یہ ہے کہ جب لمبا ٹائم، جو اصلی لمبا ہے، سامنے آئے گا نا، تب اپنی عمر کا جو ٹائم جو ہم پر گزرا ہے وہ پتہ چلے گا کہ وہ کتنا تھا. میدان حشر جو فیصلے کا دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے. جنت کا، جنت شروع ہونے کے بعد کی جو دن ہے وہ نہیں، جہنم شروع ہونے کے بعد جو دن ہے وہ نہیں، اس سے پہلے کا جو ایک دن لوگوں کو فیصلے کے لیے لایا جائے گا، تو معارج میں صاف لفظوں میں ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے. اس پچاس ہزار سال کے دن پر آپ ہماری ایک سو سال کی عمر کو ڈیوائڈ کر دیجیے، تقسیم کر دیجیے، اندازہ لگا لیجیے کیا ہوگا. ایک دن میں پورے چوبیس گھنٹوں کے اندر، اور ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ میں، صرف ڈھائی منٹ کو اس پورے چوبیس گھنٹے سے جو نسبت ہے، ایسے ہمارے ایک سو سال کو اس پچاس ہزار سالہ دن کو وہی نسبت ہے.
23 घंटे 57.5 मिनट एक तरफ और 2.5 मिनट एक तरफ, तो 2.5 मिनट 24 घंटों में 2.5 मिनट को का जो तनासुब है, 50,000 साल का हिसाब का जो दिन है उसमें हमारी 100 साल की पूरी उम्र का वो तनासुब है। अब क्या वहां जाने के बाद क्या एहसास होगा कितना रहे। अब हमारी जितनी नादानी है कि हम इस 2.5 मिनट के टाइम के वास्ते क्या कुछ बर्बाद कर रहे हैं अपने आखिरत का, ये है वो चीज। उस वजह से अल्लाह ताला फरमाएंगे कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ अब्दल सलीम काद लबिस्तुना यौमन बाद यौमिन फसअल अल-आदीन قال ان لبثتم الا قليلا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی تم بہت تھوڑا رہے, کاش تم جانتے اس بات کو کہ تمہارا قیام اس دنیا میں تھوڑا تھا, لگ رہا تھا تمہیں بہت زیادہ, آنکھ کے اندر جو تنکا آ جاتا ہے پہاڑ کو بھی چھپا دیتا ہے, لگتا ہے کوئی پہاڑ ہی ہے آنکھ کے اندر, تو نکال کے جب ڈاکٹر دیتا ہے تو اتنا دراتا ہے, دانت میں درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا, آدمی بالکل تڑپ گیا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے جو نکالا تو اس میں سے اتنا باریک سا نکلتا ہے بے شک, یہ آدمی کو تنگ کیا ہوا تھا, جیسے یہ معمولی سی چیزیں بہت بھاری لگتی ہے, یہ ٹائم جو ہم پر گزر رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے فیوچر کا, اس لیے ہمیں یہ بہت لگ رہا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ واقعتاً یہ بہت تھوڑا وقت ہے جو تم دنیا میں رہ رہے ہو, کاش تم جان لیتے, ابا حسب تم انما خلقناکم عبثا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا, کھاؤ بڑے ہو جاؤ کھیلو کودو کماؤ شادی کرو بچے کرو اس کے بعد انجوائے کرو مزے کرو پھر آ جاؤ, کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا, یہی مقصد ہے جیسے جانوروں کا ہوتا ہے, یہ تم نے سمجھا تھا, اب حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے, ہم تمہارا حساب نہیں لیں گے, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, فتعال اللہ الملک الحق, وہ اللہ جو بادشاہ ہے جو حق ہے وہ بہت بلند ہے کسی عبث اور بیکار کام کے کرنے سے, کہ بھائی اتنی ساری مخلوق پیدا کی اس کو کوئی مقصد ہی نہیں, لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, وہ عرش کریم کا رب ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو معبود بنائے گا اور اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے اس کی, تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا, اور کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, یاد رکھنا, اس لیے اس دنیا کی مختصر سے زندگی میں بندگی کا مزاج بنانا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے اور اپنی زندگی کا جو مقصود ہے وہ فوکس میں رہنا, بھائی ٹھیک ہے ہم کما رہے ہیں کہے کے لیے تاکہ جیے لیکن جی رہے ہیں کہے کے لیے, ہم کھا رہے چاہے کے لیے تاکہ جیے لیکن جی رہے کہے کے لیے, ہم جی رہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور اللہ کی بندگی کے لیے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. سورہ نور ہے, اس کے بعد سورہ نور میں بہت اہم مضامین ہیں, بات کل سنا دیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, يا الله ارحمنا وكما غفرنا لنا وارحمنا ہماری مدد فرمائیے, فضل فرمائیے, مہربانی فرمائیے, اے اللہ قصوروار ہے, خطا کار ہے, اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے, زندگی پوری غفلتوں میں گزر گئی, نافرمانیوں میں گزر گئی, آپ کے انعامات کو احسانات کو نعمتوں کو استعمال کرتے رہے لیکن آپ ہی کی نافرمانی میں مبتلا رہے, پروردگار ہماری اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ بقیہ زندگی کو آپ کی بندگی میں اور آپ کی دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو پہچان کر گزارنے والا بنا دیجیے, یا اللہ آپ کے احکام کو ہماری زندگی میں زندہ فرما دیجیے, اے اللہ قرآن و حدیث کے انوار و برکات کو ہمارے ظاہر و باطن میں منور و آراستہ فرما دیجیے, اے کریم آقا کرم کا رحم کا آقا عافیت کا مدد کا معاملہ فرمائیے, اے اللہ جو بیمار ہیں ان کا شفا نصیب فرما دیجیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کے لیے تمام مقاصد میں کامیابی فرما دیجیے, اور جن دعاؤں کو کہنے والوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کی طرف سے دوسروں کے ذہنوں کو صاف پاک فرما دیجیے, دوسروں کے دلوں میں رحم اور ہمدردی ڈال دیجیے, اے اللہ ان کو بھی حقیقت سمجھا دیجیے اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دیجیے, ساری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے, ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے, اے اللہ حق کی جڑوں کو مضبوط فرما دیجیے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے, کرم کا رحم کا خواب اس کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد علی واصحابہ اجمعین رحمۃ اللہ علیہ وسلم. رفیق مہرانی صاحب ہسپتال میں شریک ہیں, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے.